الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، حدیث جبریل کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی جو تعریف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں، اور حقیقت میں یہ صرف نماز ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ساری ہی عبادات بے اثر ہو گئی ہیں، اور ان عبادات کا جو مقصد ہے اور ان کی جو تاثیر ہے وہ ہماری عملی زندگی کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو چونکہ میری گفتگو کا موضوع نماز ہے تو نماز مسلمانوں کی ہر بستی میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی الوہیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا با آواز بلند اعلان کیا جاتا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بارگاہ الہی میں اپنے رب کے حضور سر بہ سجود ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح اور کامیابی کے لیے۔ جس طرح ایک فوج کے سپاہیوں کو کسی مخصوص طریقے سے بگل بجا کر یا کوئی بل بجا کر بلایا جاتا ہے اور اس کی آواز پر وہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے۔ اگر فوج کا ایک سپاہی بار بار اس بلاوے کے اوپر حاضری نہ دے تو اس کو اس فوج سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے کے اوپر بار بار اس آواز کو سننے کے باوجود بھی تسمس نہ ہو اور لبیک کہتے ہوئے حاضر نہ ہو تو اس کو بھی دین اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، جان بوجھ کر نماز کو مت ترک کرنا، فمن ترکہا متعمدن، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، فقد خرج من الملہ، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حاضری کی کس قدر اہمیت ہے۔ یہ وہ حاضری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر، یہ نماز بے حیائی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، فوش باتوں سے روکتی اور منع کرتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہے جس کے ذریعے سے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس اس نماز کے ذریعے سے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے, جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ للذکر, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز پڑھنے والا بار بار خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی بندگی اور غلامی پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہے. نماز خدا کے قانون پر عمل کی ایک تربیت ہے جو روزانہ ہمیں دی جاتی ہے, اور نماز مسلمانوں کو افتراق اور انتشار سے بچا کر اتفاق, اتحاد, یکجاتی, محبت اور اخوت کی لڑی میں پرو کر ایک امت اور ایک جماعت بناتی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اکثر تو مسلمان نماز پڑھتے نہیں, اور ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی نہ تو خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, نہ ہم برے کاموں کو چھوڑتے ہیں, اور نہ ہمارے دلوں میں باہمی الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے, اور نہ ہی ہم اختلافات کو چھوڑ کر ایک امت اور ایک جماعت بنتے ہیں. تو آخر ایسا کیوں ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو گویا کہ آج صورتحال یہ ہے ان عبادات کے معاملے میں, اور بالخصوص نماز کے حوالے سے, کہ وہ رہ گئی رسم اعظم, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی. نہیں, نماز ہم روزانہ پانچ وقت پڑھتے ہیں, لیکن اس نماز کے جو اثرات ہماری عملی زندگیوں کے اوپر پڑھنے چاہیے, اور ان کا اظہار ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے سیرت سے ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. تو جیسا میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں کہ ساری ہی عبادات کا معاملہ ہے. آپ اگر آج دیکھیں تو عبادتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زور و شور سے ہو رہی ہیں, نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں, مسجدیں بھی موجود ہیں, اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نیکیوں کا موسم بہار آ جاتا ہے, لوگ افطاریاں کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اور ختم قرآن ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح لوگ برحال زکوٰۃ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ادا کرتے ہی بھی ہیں, اور حج کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر فریضہ حج لاکھوں کی تعداد میں ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے اور قرآن کی تلاوتیں کرنے والے اور ختم قرآن کرنے والے اور بلکہ حج اور عمرے کرنے والے جو ہیں, عملی زندگی میں صورت حال یہ ہے کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے, سچ اور جھوٹ کے اندر کوئی فرق جو ہے وہ ان کے نزدیک نہیں ہے. سود خوریاں ہیں اور سودی کاروبار ہیں, کئی حاجی صاحب آپ کو ایسے مل جائیں گے جو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں, کہیں میری اور آپ کی طرح نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز پڑھ کے جب مطلب یہ ہے کہ باہر نکلتے ہیں تو پھر زندگی کے معاملات میں, تجارت میں, کاروبار میں, لین دین میں, معاملات میں جھوٹ اور بےمانیاں اور دکا اور دھوکا اور مطلب یہ کہ فراڈ اور بدیانتی اور خیانت سب کچھ چل رہا ہے. تو اس کے مختلف اسباب ہیں, ان سب اسباب کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن چند موٹی موٹی باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وجوہات اور وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج عبادات کے اندر جو ہے وہ ان کی تاثیر جو ہے وہ باقی نہیں رہی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کا تصور ہی سرے سے صحیح نہیں ہے. مثلا آج اگر آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر خدا اور رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں, تو ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یہ سودی کاروبار بھی چل رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ ہے, وہ دینداری ہے, وہ عبادت ہے, اور یہ دنیا داری ہے. تو لوگوں نے حقیقت یہ ہے کہ دنیا داری اور دینداری یہ ایک مطلب یہ کہ خط امتیاز جو ہے کھینچ لیا ہے, اور نماز جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی جگہ ہے اور دنیا داری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ بنیادی طور پر عبادات کا تصور ہی غلط ہو گیا ہے. اس تصور کی جب تک اصلاح نہ ہو تو پھر نمازوں کے اندر اور عبادات کے اندر وہ تاثیر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو تصور ہمیں دیا ہے عبادات کا اور دین کا, وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو ہی, جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں, اس دنیا کو اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا ہی دینداری ہے. اور یہ وہ بات ہے جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں اسی بات کے اندر الجھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ بنیادی تصور ہی غلط ہو جائے. اور جب کسی چیز کے بارے میں بنیادی غلط ہو جائے گی تو آگے اٹھنے والی عمارت جو ہے وہ سراسر غلط ہوگی اور وہ صحیح تصور پہ قائم نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تصور عبادت اور تصور دین صحیح ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ عبادات اور دنیا یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ دنیا داری کی جائے, تو وہ بھی حقیقت میں دینداری ہے اور وہ بھی حقیقت میں عبادت ہے. تو پہلے تو ہم نے اپنے تصور کو صحیح کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ جو بھی ہم عمل کریں اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. ہم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اختیار کریں, یعنی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں, یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں, مخلص ہو جائیں. تو ہمیں اپنی عبادات کے اندر خلوص پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہے, اور حنفاء ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. انت عبد اللہ کان کا تراح فعل دم تکن تراح فعین ہو یارا کا, اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو, یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کیسے کرو, کان کا تراح جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس تصور کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں, اگر یہ نہیں تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو اب ساری زندگی اس تصور میں گزارنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری نگرانی کر رہا ہے, میرے اوپر نگہبان ہے, میری محافظت کر رہا ہے. تو جب اس تصور کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے گا کہ اللہ میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے, تو پھر صرف وہ نماز کی حالت میں ہی اللہ سے نہیں ڈرے گا بلکہ عام حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوگا کہ خدا میرے عمل کی نگرانی کر رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, وہ حاضر و ناظر اور موجود ہے. تو یہ عبادت کا تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, ساری زندگی کے اوپر جب یہ تصور غالب ہو جائے گا تو پھر انسان کی عبادت عبادت بن جائے گی, اور پھر وہ عبادت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے. پھر اس عبادت کے اندر خلوص ہو کہ ریاکاری, بناوٹ, تصنع اور کوئی مصلحت, کوئی چیز جو ہے اس کا مقصود و مطلوب نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عبادات جو ہیں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. مثلا نماز کے بارے میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ, جب کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے, اتنا رب کے قریب ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے. اور اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد, حضور نے فرمایا کہ جب سجدے کی حالت میں تم ہوتے ہو تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو. سب سے زیادہ قرب تمہیں کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو. تو گویا کہ یہ نماز اور یہ عبادات جو ہیں اللہ کے قرب کا, اللہ سے تعلق بڑھانے اور تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر یہ عبادت نہ ہو بلکہ ایک عادت سی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل نہیں ہوتا. اگر انسان ان عبادات کے ذریعے سے اللہ کے قریب تر ہو جائے تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا. جیسے کہ تمام عبادات کی روح کیا چیز ہے, تقوی اور خوف خدا, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. اگر یہ نہیں ہے تو عبادات کے اندر صرف جسم تو ہوگا, ظاہر تو ہوگا, لیکن وہ عبادات بے روح ہوں گی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جیسے نماز کے بارے میں قرآن کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اور حدیث کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں, مثلا ہاتھ باندھ کر اس کے بعد رکوع اور سجود, یہ تو عبادت کا ظاہر, یہ نماز کا ظاہر ہے. اب نماز کا اصل کیا ہے, اس کی روح کیا ہے؟ وہ خشوع اور خضوع ہے. خشوع کے معنی ہوتے ہیں دبنے اور جھکنے کے. تو گویا کہ جس طریقے سے ہم بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اس طرح ہم اپنے دل کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, ہمارا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے, ہم ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دب جائیں اور جھک جائیں, اور ہم اپنے اللہ کے سامنے جو ہے بالکل بندے اور غلام بن کر جو ہے وہ کھڑے ہوں, اور اس بندگی اور غلامی کے اثرات پھر ہماری پوری زندگی سے جو ہے وہ عیاں ہونے چاہیے. تو یہ ہے اصل میں اس عبادت کی روح اور نماز کی روح کہ انسان جو ہے جیسے ظاہر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ آداب بجا لاتا ہے، ایسا اپنے باطن کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور پھر اسی طریقے سے اس کے دل کے اندر خوف خدا تقویٰ جو عبادات کی روح ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا، یہ اس بات کی ریہرسل ہے یہ عبادات کے ذریعے سے جو مستقل طور پر جو ہے وہ کرائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو اور بالخصوص نماز کو کس طریقے سے وہ نماز بنا سکیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو اور ہماری جو ہے وہ برائیوں سے اس نماز کے ذریعے سے ہمیں نجات مل سکے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گویا کہ مردوں میں شمار کرو، اس طرح یہ سمجھو کہ آج جو میری زندگی کا دن ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آج جو مجھے مہلت ملی ہے یہ زندگی کی آخری مہلت ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کا دن مجھے عمل کی مہلت نہ ملے۔ اگر اس تصور کے ساتھ ہم عبادت کریں گے تو یقین کیجئے کہ اس عبادت کے اندر جو ہے وہ جو کیفیت ہمیں حاصل ہوگی، جو سرور ہمیں حاصل ہوگا، جو اطمینان ہمیں حاصل ہوگا، جو قرب اللہ کا ہمیں حاصل ہوگا، وہ یہ ایک عادت کو ایک روٹین کے مطابق جو ہے وہ مطلب یہ کہ عادت کے طور پر نماز پڑھ لینے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس حوالے سے جو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو جب ایک موقع پہ لوگوں نے شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز مت پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں مست ہوتے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک نشہ بالکل مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے، حتیٰ کہ جو کچھ تم کہتے ہو اسے سمجھنے لگو تو تب نماز پڑھو۔ اب آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، اب اس کے بعد جب شراب حرام ہو گئی تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً شراب کی حرمت کے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ لیکن آگے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یعنی جب تک تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ تم کیا پڑھتے ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز سے روکے رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ آدمی پڑھتا ہے اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب شراب تو حرام ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اسے سمجھ کر پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہاں اور بہت سارے طریقے ہیں نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کے، اور نماز کو اس اصل مقام تک پہنچانے کے، اور وہ نماز ادا کرنے کے کہ جو نماز فی الواقع برائیوں سے اور گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بن سکے، وہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عہد و پیمان کر رہے ہیں، اس سے کیا مانگ رہے ہیں، اس سے کیا گریا ازاری کر رہے ہیں، اس کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اس سے کس طریقے سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، اور نماز کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے حصول کے لیے اور نماز اور عبادات کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کے بعد سب سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیر کہنے کے بعد آدمی کے نماز کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تکبیر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہی وہ بات ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اور اب اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیجیے۔ تو یہ جو بار بار نماز کے اندر ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اصل میں اور حقیقت میں بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب بتائیے کہ اگر اس بڑائی کا اعلان ہم پورے شعور اور ادراک کے ساتھ کر رہے ہوں تو تو پھر ہم کسی اور کی بڑائی کو کیوں تسلیم کریں گے؟ لیکن آج حال یہ ہے کہ اس اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے جو ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اللہ اکبر کا اعلان نہ ہو رہا ہو. لیکن ایک وقت تھا کہ جب کوئی اللہ اکبر کہتا تھا تو عالم کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ اس صدا سے اور اس اعلان سے ڈرتے تھے. لیکن آج حال یہ ہے کہ جیسا کہ خرم مراد صاحب نے کسی ایک تقریر میں یہ بتایا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے واشنگٹن میں اگر ایک مسجد بنتی ہے تو اس کا افتتاح کرنے کے لیے امریکن صدر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور اس کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں یا اس کا افتتاح کرتے ہیں. تو آج حال یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہوں، ہم امریکہ میں ہوں، ہم برطانیہ میں ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، وہاں مسجدیں بھی ہوں اور اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو سنتے ہیں، جو اللہ کی کبریائی کو تسلیم نہیں کرتے اور خود بڑے بن بیٹھے ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ اللہ اکبر کہنے والا جو ہے اس بیچارے کو خود معلوم نہیں ہے کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن اس سے عالم کفر کے اوپر کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم عملاً ان کی بڑائی کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز. لیکن اگر نماز ہم سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ کو سب سے بڑا ماننے والا کسی اور کی بڑائی سے مرعوب نہیں ہو سکتا، کسی اور کی بڑائی کو تسلیم نہیں کر سکتا. جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے کی بڑائی کو ماننے سے ہم دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مان رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، ہے اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، ہر خامی سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اور ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ تیرے ہی لیے ہے. تو گویا کہ جب ہم بندے اور غلام کی حیثیت سے ہاتھ باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، اور میں بندہ اور غلام اور میں گناہگار انسان ہوں، اگر کوئی عیب اور نقص اور تقصیر ہو سکتی ہے تو وہ میرے اندر ہو سکتی ہے، لیکن میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے. اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، وہ تبارک اسمہ کا، اور اس کا نام جو ہے وہ بڑا بابرکت ہے. تو ہر چیز کی اور ہر شے کی خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خیر و برکت کو منسوب کیا جاتا ہے تو پھر انسان کسی اور آستانے سے اور کسی اور مقام سے اور کسی اور بادشاہ سے اور کسی بڑے انسان سے جو ہے وہ خیر و برکت کا طرفدار نہیں ہو سکتا. وتعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے، تو اعلیٰ و ارفع ہے، تو بزرگی والا ہے، تو پھر کسی اور کی بڑائی اور بزرگی جو ہے وہ انسان تسلیم نہیں کر سکتا. جب بار بار اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ بڑائی اور بزرگی اور جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی دعاؤں کا سننے اور فریادوں کا سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی آقا اور مالک نہیں، تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اور میں تجھے ہی پکارتا ہوں، تجھے ہی بلاتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے ہی سامنے سر جھکاتا ہوں، تیرے ہی سامنے رکوع کرتا ہوں، تیرے ہی سامنے ہاتھ اٹھاتا اور ہاتھ پھیلاتا ہوں. یہ سب کچھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان کرتا ہے تو کسی دوسرے سے جو ہے اپنی حاجتیں جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتا. ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی جو ہے وہ پناہ طلب کرتے ہیں شیطان مردود کے وساوس سے، اس لیے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. اور نمازوں کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ہے اس کے جسم کے اندر شیطان اس طریقے سے سرایت کر جاتا ہے کہ جس طرح جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، وہ یہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ میں شیطان مردود کے حملوں سے، اس کے وسوسوں کے سے، اس کی اکساہٹ سے جو ہے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی جسے ہر کام کے آغاز میں ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ درس قرآن میں جو ہے میں اس کی پوری تشریح جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تعریف کو مستحق صرف اللہ ہی ہے، اور ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور حمد کے اندر شکر کا مفہوم بھی شامل ہے, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد کو اور تعریف کو اور شکر کو جو ہے وہ خاص کرتے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ سورہ فاتحہ وہ عظیم صورت ہے قرآن کریم کی کہ جس کو پڑھے بغیر ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ خلف الامام, اس کے بارے میں اختلاف تو بہت سارے ہیں, لیکن بہرحال جس طریقے کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم عمل کریں تو قرآن اور احادیث کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر امام اونچی آواز سے قرأت کر رہا ہو تو پھر ہم خاموش ہو کر اس کو سن لیں, اور جب امام آہستہ قرأت کر رہا ہو جیسا ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں یا مغرب کی تیسری رکعت ہے اور عشاء کی جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت ہے, تو پھر ان کے اندر ہم امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں, اس لیے کہ اس کے پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو, تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجہر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تم پڑھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض علماء جو ہیں وہ سورہ فاتحہ والضالین آمین کے بعد تھوڑا سا رکتے ہیں, وقفہ کرتے ہیں, اس کو سکتہ کہتے ہیں, تو اس سکتے کے اندر ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے اور اس کے بغیر ہماری کوئی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین, حمد و شکر اور تعریف اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا, پالنے والا ہے تمام جہانوں کا, اور حاکم اور فرمان روا, آقا اور بادشاہ, مدبر اور منظم, پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے اس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء, ہر چیز کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے, اور دوسری حدیث ہے کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا, روز جزا کا, قیامت کے دن کا مالک ہے. جب ہم روزانہ اپنی نمازوں کے اندر بار بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی عملی زندگی میں نمازوں سے نکلنے کے بعد, مسجدوں سے باہر جانے کے بعد اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن کا مالک تسلیم کرتا ہوں. تو وہ قیامت کا دن کون سا, جس دن کے بارے میں اللہ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندازہ ہے کہ وہ روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کسی انسان کو کسی انسان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا, کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. تو بار بار ہم اگر یہ تکرار کے ساتھ جو ہے یہ آیت مبارکہ اگر پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین, تو اس سے ہمارے اندر یہ احساس ابھرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز جزا کا مالک مانتے ہیں. تو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا فی الواقع اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے, اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کھڑے ہونے کا احساس دلوں کے اندر ہمیں پیدا ہونا چاہیے کہ جس طرح آج میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ تو مالک یوم الدین ہے, کل قیامت کے دن کل ہماتی ہے یوم القیامت فردا, اکیلے کھڑے ہو کر میں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. تو یہاں اللہ سے ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا ہے, جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل ہوتا ہے, اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مت کرو, اور اسی اللہ سے استعانت طلب کرو, اسی سے مدد چاہو, اسی سے جو ہے وہ فریادیں کرو, اسی سے دعائیں مانگو. اہدنا الصراط المستقیم, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں ہماری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے, اور پھر ہم آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے. تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ, جو بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے, اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کی ایک ایک آیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے حمدانی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی, میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا, روز جزا کا, بدلے کے دن کا مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدانی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, میرے بندے نے میری شان بیان کی. جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے استعانت چاہتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے. اور پھر جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, اب اگر بندہ جو ہے جو کچھ مانگ رہا ہے تو میں اس کو عطا کروں گا, اگر بندہ اس عہد کو پورا کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عہد کو, تو پھر بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور توفیق مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بندے کی میں رہنمائی کروں گا اور اس راستے پر اس کو چلاؤں گا جس کے لیے وہ مجھ سے دعائیں طلب کر رہا ہے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بھی قرآن کے اندر بیان کر دی کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یہ چار اصناف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا وحسن اولئک رفیقا, رفاقت کے لیے بہترین لوگ اگر ہو سکتے ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں, یعنی یہ بہترین دوست ہو سکتے ہیں, بہترین رفیق ہو سکتے ہیں, تو کون؟ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. تو میرے بھائی اور بزرگو, جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا, تو پھر ہمیں اپنی عملی زندگی میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے یا کسی اور راستے پہ میں چل رہا ہوں. یہ تو نہیں کہ دعائیں ہم کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا, لیکن عملاً ہم چل کسی اور کے راستے پہ رہے ہوں, عملاً ہمارا فلسفہ یہ ہو کہ جی بہرحال مانتے ہیں انبیاء رسولوں کو, صدیقین کو, شہداء اور صالحین کو, اللہ کی کتاب کو, نبی کی سنت کو, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ دنیا داری ہے اور یہ دینداری ہے. تو پھر یہ وہ تقسیم ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. پھر اس دعا کے اندر کیا اثر پیدا ہوگا, اس دعا کا ہماری زندگیوں کے اوپر کیا اثر ہوگا کہ ہم اللہ سے دعائیں تو کریں کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلا اور یہ بہترین رفیق اور بہترین دوست ہیں, لیکن دوست ہم کسی اور کو بنائیں جو ان کا دشمن ہو, جس نے ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہو, جو ان کے راستے کے اوپر قتل نہ چلنا چاہتا ہو. تو ہمیں اپنی عملی زندگیوں کے اندر پھر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہمیں رفیق بنا, ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, اور ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا, یہود و نصارہ کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا, تو پھر ہم اپنی عملی زندگیوں کے اندر اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں یہود و نصارہ کے راستے پہ تو ہم نہیں چل رہے, ان کو رفیق اور دوست اور ولی اور سرپرست تو نہیں بنا رہے ہیں. تو یہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ وہ تضاد ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ نمازوں کے اندر کھڑے ہو کر ہم یہود و نصارہ سے اللہ اور ان کے راستے سے اللہ کی پناہ مانگیں, اور عملی زندگی کے اندر ہم ان کے سارے راستوں کو اور ان کے طریقوں کو اور ان کی سیاست کو اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو جو ہے اختیار کریں. تو یہ دو رنگی ہے جو اللہ تبارک, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دنیا کے اندر جو ہے ہمیں جو سزا مل رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دو رنگی ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کی ہوئی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, جس رب کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی رب کے قوانین کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اختیار کریں, اس لیے کہ اسی کا بار بار ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اعتراف کرتے ہیں. تو جب یہ سورہ مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور سورہ مبارکہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سورت اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں, کوئی چھوٹی سورت ایک ملا لیں یا اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی طویل آیت یا چند آیات قرآن کریم کی ہم پڑھ لیں, اور اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. یعنی ان کلمات کے ساتھ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, تو اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم تین مرتبہ ہم پڑھیں. اور بھی تسبیحات رکوع کے اندر پڑھنے کے لیے احادیث کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم وبحمدک, پاک ہے میرا اللہ اور تعریف ہے اسی کے لیے, اللہم اغفر لی, اے میرے رب, اے میرے اللہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. یہ تسبیح اور یہ دعا بھی آپ جو ہے رکوع کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جو ہے وہ سیدھے کھڑے جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا مطلب ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کو سن لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی عرض پیش کرنے کے لیے، کوئی درخواست دینے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست سن رہا ہے. جس نے بھی اس کی تعریف کی اس نے اس کی تعریف کو سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شائع رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو کچھ تم کہتے ہو وہ سب ہمیں معلوم ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو بید پوشیدہ ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو سن رہا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، اور اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے. تو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کرتے ہیں، اے ہمارے رب لک الحمد تیرے لیے تعریف ہے، یا حمد تیرے لیے ہے اگر واو ہوگی تو، اور حمد تیرے لیے ہے. یعنی دیکھیں کہ ایک ایک عمل جو ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اگر یہ کلمات بھی ہم پڑھ لیں، تعریف بہت ہی پاکیزہ تعریف اور بابرکت تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور یہ کھڑے ہو کر پڑھیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہم پھر سبحان ربی العالی کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کا مطلب ہے پاک ہے میرا اللہ، پاک ہے میرا رب جو بلند مرتبے والا ہے، جو اعلی شان والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی شان جو ہے رکوع میں بھی ہم بیان کرتے ہیں، سجدے میں ہم بھی بیان کرتے ہیں. تو پھر اس چیز کا ہماری عملی زندگی کے اوپر یہ اثر پڑنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بڑائی کو اور اسی کی پاکی کو جو ہے ہمیشہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ ورد بنا لیں. پھر اس کے بعد ہم جلسہ استراح کے اندر دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ربی غفلی ربی غفلی ربی غفلی اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، یا ربی غفلی ورحمنی وحدنی وعافنی، اور بھی دعائیں جو ہیں وہ مذکور ہیں، اگر یہ ہم پڑھ لیں ربی غفلی ورحمنی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم کر، وحدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما. اور اسی طریقے سے جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے تسبیح پڑھتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اتحیات تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ تشہد میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد میں ہم دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلاوات والطیبات. جتنی قولی عبادتیں ہیں، جتنی بدنی عبادتیں ہیں اور جتنی مالی عبادتیں ہیں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں. اور سلام کے اور تحیہ کے اور ادب اور تعظیم کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ یعنی میری ساری سلامیاں، ادب اور تعظیم، یا میری ساری قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات میری نمازیں یا میری بدنی عبادتیں، اور والطیبات تمام پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ چیزیں یا تمام مالی عبادتیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی بے حد و حساب رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پہ نازل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کے بعد ہم پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے تمام صالح نیکوکار بندوں پر. گویا کہ ہم اس سلامتی کی دعا میں اپنے آپ کو بھی اور تمام اللہ کے صالح بندوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس شہادت کا اقرار کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہلکا بنا کر اشارہ کرنا چاہیے کہ انگلی سے بھی اس بات کی آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں تو پھر ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس اللہ کے سوا کسی اور کو الہ اور معبود نہیں بنانا چاہیے. اور جب ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو پھر ہمیں اپنی عملی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. رسول کو رسول ماننے کے معنی یہ ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جس چیز سے رسول نے روکا اور منع کیا اس سے دستبردار ہو جاؤ. تو پھر ہمیں اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی چاہیے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اسے دستبردار ہو جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر اور آپ پر اس امت پر جتنے احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ چکانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا جو ہے وہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم بھی نازل فرمایا تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کا طریقہ کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا جو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. اور یہ درود نماز کے اندر بعض علماء کے نزدیک فرض ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے. تو یہ درود کی بڑی اہمیت ہے اور نماز کے باہر بھی درود کا پڑھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. مثلا ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور یہ ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو گویا کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر رہے ہیں, اللہ بھی اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہ رحمتیں نازل کر رہے ہیں, رحمتیں بھیج رہے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, رحمت بھیجے اور سلام بھیجے. تو سلام کا یہ طریقہ ہے جو یہاں شخص کے اندر ہم اختیار کرتے ہیں اور درود وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز کے اندر پھر ہم پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید, بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. یہاں پہ بعض لوگ انک حمید مجید پڑھتے ہیں, بلکہ اکثر لوگ انک حمید مجید پڑھتے ہیں میم کے اوپر پیش پڑھتے ہیں, تو یہ انک حمید مجید نہیں ہے بلکہ انک حمید مجید ہے, میم کے اوپر زبر ہے مجید, انک حمید مجید, اے اللہ تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد, اے اللہ خوب برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر, کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, انکا حمید مجید, بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. اس درود کی بڑی اہمیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جمعہ کے دن خصوصی طور پر جو ہے وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک علامت بھی ہے کہ جتنی جسے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی اتنا زیادہ وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا. درود کے بعد دعا کی جاتی ہے اور دعائیں بہت ساری احادیث کے اندر تعلیم دی گئی ہیں, جن میں سے جتنی بھی دعائیں ہمیں یاد ہوں جب ہم انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہوں, تو چونکہ یہ درود کے بعد جو دعا ہم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں یہ موقع دعا کی خاص قبولیت کا ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں جو ہے وہ کثرت سے دعائیں کیا کرو, کہ سجدہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اور یہ نماز کا وہ حصہ آخر کا کہ درود کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے, تو اس حصے میں بھی دعائیں خصوصی طور پر قبول ہوتی ہیں. تو جب تک امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں بھی آپ کو یاد ہوں پڑھتے رہیں, اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کے اندر بھی کثرت سے آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے اس آخری حصے میں بھی آپ کثرت سے دعائیں پڑھ سکتے ہیں. کچھ دعائیں ہیں جو احادیث کے اندر منقول ہیں, جیسے ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں, گناہ کیے ہیں, تیری نافرمانیاں کی ہیں. اب بندہ گویا کہ اعتراف کرتا ہے کہ میں گناہ گار انسان ہوں اور اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اور اے اللہ اپنی خاص بخشش اور مغفرت کے ساتھ تو میرے گناہوں کو بخش دے. وارحمنی, اور میرے اوپر رحم فرما, انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی بخشنے اور رحم فرمانے والا ہے. ایک اور بڑی مشہور دعا ہے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نماز کے آخر میں پڑھنے کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. واعوذ بک من عذاب القبر, اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اور مسیح دجال کے فتنے سے جو ہے وہ مجھے بچا لے. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اور زندگی کی جو آزمائشیں ہیں اس کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بچا لے. اور بھی مختلف دعائیں ہیں, کوئی بھی دعا ہم جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں, اور دعا پڑھنے کے بعد ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت ہو دائیں طرف والی مخلوق پہ اور بائیں طرف والی مخلوق پہ. اس نیت سے ہم دائیں اور بائیں جو ہے وہ سلام پھیرتے ہیں, اور یہ آخری فرض ہے جسے ہم نماز سے باہر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم رات کو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کے اندر, تو یہ دعا قنوت بھی بڑی عظیم دعا ہے اور اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میں نے یہاں اسی دعا قنوت کو لیا ہے جو عموماً ہم لوگ نے جو ہے وہ ہم لوگ وتر کے اندر پڑھتے ہیں. دوسری دعا قنوت جو یہاں پڑھی جاتی ہے وہ دعا قنوت بھی اگر آپ یاد کر لیں اور پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک, یہ پوری آخر تک جو ہے اگر اس کو یاد کر لیں, اور اس کو بھی اگر وتر کے اندر اور دونوں دعا قنوت پڑھ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر اس کو آپ یاد نہیں کر سکتے تو جو دعا قنوت ہم عموماً وتر کے اندر پڑھتے ہیں اس دعا قنوت کو بھی سمجھ کر اگر ہم پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی عظیم دعا ہے. وتر کے اندر ہم جو دعا پڑھتے ہیں, اللہم انا نستعینک, اے میرے اللہ, اے ہمارے اللہ, اور یہاں یہ جمع کے سیے میں ہے, اللہم انا نستعینک, اے ہمارے اللہ ہم تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. وہی بات کہ جو عہد ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کی تجدید ہو رہی ہے. اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں, ونستغفرک, اور تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں, تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یعنی گویا کہ رات کو جب آخری حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دے رہے ہیں, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر تمہاری آخری نماز ہونی چاہیے, تو ہم جو آخری نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار انسان ہوں, ونستغفرو کا, اور تو میرے گناہوں کو بخش دے, تو مجھے معاف کر دے. ونؤمنو بکا, اور اے ہمارے رب ہم تجھ ہی پر ایمان لاتے ہیں, تجھے ہی مانتے ہیں, تو ہی ہمارا الہ ہے, تو ہی ہمارا معبود ہے, تو ہی سب سے بڑا ہے, تیرے ہی سامنے ہم سر جھکاتے ہیں, تجھی سے ہم فریادیں کرتے ہیں, تجھے ہی حادث روا اور مشکل کشا مانتے ہیں. ونؤمنو بکا, صرف تجھ پر ایمان لاتے ہیں. وانا توکل علیک, اور تیرے ہی اوپر ہمارا بھروسہ ہے. یعنی ہمارا بھروسہ وسائل اور اسباب کے اوپر نہیں, کسی اور چیز کے اوپر نہیں, ہمارا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہے. تو رات کو جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے, اور دن بھر ہم جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تکیہ کسی اور پہ کیے رہیں, وسائل پہ, اسباب پہ, روپے پیسے پہ, کسی بڑے پہ, کسی چودھری پہ, کسی وڈیرے پہ, تو پھر یہ اللہ سے اس عہد کی بڑی خلاف ورزی ہے کہ ہم اللہ سے ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ وانا توکل علیک, ہمارا بھروسہ صرف اللہ تیری ذات کے اوپر ہے, لیکن عملاً ہم بھروسہ کسی اور کے اوپر کریں تو یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہے. ونسنی علیک الخیر, اور ہم ہر طرح کی تعریف کو, بلائی کو, خیر کو تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں. ونشکرو کا ولا نکفرو کا, اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا ہے. اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں میرے حوالے کی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ نعمتیں میرے پاس امانت ہیں. اس امانت کے اندر اگر کہیں میں کوئی بدیانتی کرتا ہوں تو یہ ناشکری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو شکر کرنے کا مقصد مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہماری زبان سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا رہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگے. میرا مال ہے تو اس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو, میرے ہاتھ پاؤں ہیں, میرے جسم و جان ہیں, میری قوتیں ہیں, میری طاقتیں ہیں, میری صلاحیتیں ہیں, میرے ذرائع وسائل ہیں, تو ان سے میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. یہ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. تو ولا ونشکرک ولا نکفرک, ہے ہمارے رب ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں. ونخلع ونترك من يفجرك, جو بھی تیرے باغی اور نافرمان ہیں ان سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ رہے ہیں. نخلع خلع کہتے ہیں کسی چیز کو اتار پھینکنا, اور نتروں کو کے معنی ہے چھوڑنا. ونخلع ونترك کو ہم تعلقات توڑتے ہیں, قطع تعلق کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں کن لوگوں کو, من يفجرك جو تیرے باغی اور نافرمان ہیں. تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہاتھ اٹھا کر یہ عہد ہم کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اس بات کا جائزہ لیں کہ ہماری دوستیاں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری ہمدردیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں, خدا کے باغی اور نافرمانوں کے ساتھ یا خدا کے متی و فرمبردار بندوں کے ساتھ. تو یہاں پھر ہم اپنی رفاقت کا جائزہ لیں کہ ہم نے رفیق اور دوست کن کو بنایا ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا, یہاں پھر ہم یہ بات اس کو دوسرے انداز میں یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ جس کا جو منفی رخ ہے اس سے بھی ہمیں بچا, اور اس سے ہم دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں کہ تیرے باغی اور نافرمانوں سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں, ان سے دور بھاگتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کوئی قلبی لگاؤ اور تعلق نہیں ہے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی, اے اللہ ہم عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں اور نمازیں صرف تیرے لیے پڑھتے ہیں. ونسجد, اور سجدہ صرف تجھی کو کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْسَدُ, اور ہماری نسع سعی اور جود اور باغ دوڑ, وَنَحْسَدُ جو کچھ بھی دوڑ دھوپ ہے, الیک صرف تیرے لیے ہے. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْسَدُ, ہماری ساری دوڑ دھوپ اور سعی اور جود اے اللہ تیرے لیے ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا ہم رات کو اپنے آخری وقت سونے سے پہلے اللہ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ میری ساری سعی اور جود اور باغ اور دور تیری رضا کے لیے ہے. گویا کہ جس طرح قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, میری نمازیں, میری زندگی, میرا سونا, میرا جاگنا, میری قربانیاں, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو جب ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں رات کو سوتے وقت, تو ہمیں اپنی عملی زندگی کا واقعی جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے, کیا واقعی میری ساری سعی اور جود اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ کہیں میں خواہشات نفس کو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ پورا کرنے کے لیے تو نہیں لگا ہوا ہوں, اور ادھر اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ اللہ میری سعی اور جود تمہارے لیے ہے. تو اس کا مطلب ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ساری سعی اور جود کا جو ہے وہ مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بنا لینا چاہیے. ہم جو عمل بھی کریں اس کا مطلوب و مقصود یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے. تو یہ تبھی ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے اور اس راستے کے اوپر چلیں گے. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ونرجو رحمتک, اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, ونخشا عذابک, اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں. جب ہم رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں, اس لیے کہ ان عذابک بالکفار ملحق, تیرے نافرمانوں اور تیرے باغیوں اور کفار کو جو ہے وہ تیرا عذاب جو ہے وہ ضرور پہنچ کر رہے گا. تو جب ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے عذاب سے میں ڈرتا ہوں, تو واقعی کیا پورا دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہے, اور ہر کام اس طرح کیا ہے کہ میں اس کام کے انجام کے بارے میں خوب اچھی طرح باخبر تھا, اور میں نے یہ سوچ لیا کہ اگر اس کام کا انجام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے تو اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے. تو یہ دعائے قنوت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تجدید عہد کرتے ہیں کہ استعانت صرف تجھ سے طلب کریں گے, گناہوں کا بخشنے والا صرف تو ہی ہے, ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات کے اوپر ہے, ہم صرف تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیری ناشکری نہیں کرتے, تیرے باغیوں اور نافرمانوں سے قطع تعلق کرتے ہیں, بندگی, غلامی, عبادت, رکوع, سجود صرف تیرے لیے خاص کرتے ہیں, اور ہماری ساری زندگی اور باغ دوڑ اور سعی اور جود تیرے لیے ہے, اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ تیرا عذاب تو جو ہے تیرے باغیوں اور نافرمانوں کو ضرور ملے گا. تو اس بات کے اوپر اگر ہمارا عملاً یقین ہے تو پھر اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے, اس لیے کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں, جب یہ نماز اس طریقے سے ہم مکمل کر لیتے ہیں اور جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں, اگر اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہماری ان نمازوں کے اندر جو ہے وہ خشوع و خضوع کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے, اور نماز کے دوران بجائے کچھ اور سوچنے کے جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں مثلا میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں تو میرا دھیان اس طرف ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی اور مفہوم کیا ہے. تو بار بار اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس نماز کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوگی اور پھر اس نماز کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, خدا کی نافرمانیوں سے انسان کو بچاتی ہے. جب ہم نماز سمجھ کر پڑھیں گے اور ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم نماز کے اندر کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے, تیری بندگی اور غلامی کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, کسی اور سے استعانت طلب نہیں کریں گے, تیری باغی اور نافرمانوں سے ہم قطع تعلق کر لیں گے, تو پھر اس کے بعد اس کے باغی اور نافرمان خود کیسے بنیں گے ہم؟ تو آج نمازوں کے اندر جو ہے وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت باقی نہیں رہی, نمازوں کی وہ تاثیر باقی نہیں رہی. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.